السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: العجماء جبار، چپائے غیر ضامن ہیں، والبئر جبار، اور کنواں بھی غیر ضامن ہے، والمعدن جبار، اور اسرکان بھی غیر ضامن ہے، وفی الرکاز الخمس، اور کان سے نکلنے والی چیز اس میں پانچواں حصہ دیا جائے گا. الجبار یہ حدر کے معنی میں ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور چھپائے نے اسے ٹکر لگائی اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس پر کوئی بھی ضمانت نہیں ہے، اس پر کوئی بھی قدغن نہیں ہوگی. اسی طرح اگر وہ کسی کان میں کام کر رہا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی، یا اسی طرح کسی کنویں کو کھود رہا ہے اور اس کی جان چلی گئی، تو اس پر کوئی بھی قدغن نہیں ہوگی. العجما، چھپائے کو عجما اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بات نہیں کرتا. معدن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جواہر اور دیگر میٹلز نکالی جاتی ہیں، خواہ وہ سونا ہو، کوئی بھی دھات ہو، چاندی ہو، یا یہ ہے کہ لوہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا لفظ استعمال کیا، وفی الرکاز الخمس. رکاز عربی زبان میں جاہلیت کے دفینے کو کہتے ہیں. تو ایسی چیز جب مدفون ہو چکی ہو، وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے، تو وہاں پانچواں حصہ اسے دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین بڑی باتوں کا تذکرہ کر دیا. اگر کوئی جانور جان بوجھ کے چھوڑ دے اور وہ کسی کو نقصان دے تو مالک ضامن ہوتا ہے، لیکن اگر جانور کہیں چر رہا ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے، تو کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کنواں کھودنے کے لیے کسی کو اجرت پہ لگایا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ میں اس کو کھود رہا ہوں اور کھود سکتا ہوں، لیکن اچانک سے مٹی گر گئی یا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس کی جان کی ذمہ داری مالک پہ نہیں ہوگی جو اجرت پہ رکھ رہا ہے. لیکن اگر اس نے ایسی جگہ پہ اسے اتارا، مجبور کیا کہ تمہیں کرنا ہے اور وہ نہیں کر سکتا اور اس کی جان چلی گئی، تو یہ اجرت پہ رکھنے والا اس کا ضامن ہوگا. اسی طرح کان کے اندر سے سونا، چاندی، لوہا یا کوئی دیگر دھاتیں نکالتے وقت خود سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کی موت واقع ہوگی ہے، کوئلہ نکال رہا ہے، تو اس کی ضمانت نکالنے پر مقرر کرنے والے پر نہیں ہوگی. لیکن اگر جبرن اسے بھیجا گیا اور اس کے پاس یہ فن نہیں تھا، یا وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور اس کی جان چلی گئی، تو پھر بھیجنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر دفینہ مل جائے، جاہلیت میں کسی نے کوئی چیز دبا دی، اسے چھپا دیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، تو اس کی حیثیت مال فے کی طرح ہوگی. جو کافروں کا مال بغیر جنگ کے انسان کو مل جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے کافر، تو مال فے ہاتھ لگتا ہے. تو شریعت نے کس طرح عدل و انصاف اس کے احکامات میں پیش کیا ہے، وہاں مشقت اور کلفت نہیں ہوئی، اس لیے کہا کہ جو خزینہ ملے، جو چیز دبائی گئی ہے، اس میں سے پانچواں حصہ اسے دینا ہوگا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر جانور کا مالک غلط تصرف کرواتا ہے یا اسے کسی کی طرف بھیجواتا ہے یا دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے, تو پھر سبب چونکہ یہ بنا ہے کسی کی جان ضائع کرنے کا, تو یہ شخص ذمہ دار ہوگا. یا رات کو جانور کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے تو علم میں نہیں ہے, ایسی صورت میں مالک ذمہ دار ہوگا, وہ قاتل متصور ہوگا, اسے دیت دینی ہوگی. لیکن اگر خود سے جانور چھوٹ گیا اور مالک کے علم میں نہیں, کسی کو اس نے نقصان پہنچا دیا, وہ نقصان ضروری نہیں ہے کہ وہ جان کا ہی نقصان ہو, وہ نقصان بسا اوقات کسی کو ٹانگ سے نقصان دے سکتا ہے یا کسی کو اپنے سینگوں سے نقصان دے سکتا ہے. ہر وہ نقصان جو اس کی وجہ سے ہوا, اس کا ذمہ دار مالک نہیں ہوگا. اس حدیث سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کنویں میں یا کسی کان کے اندر کسی کو بھجواتا ہے, مجبور نہیں کرتا, اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کی جان بھیجنے والے یا اجرت پہ لگانے والے کے ذمہ نہیں ہوگی. اور اگر اس کو مجبور کیا گیا ہے, تو پھر اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے, تو پھر اس انسان کی ذمہ داری اجرت پہ رکھنے والے پر ہے. ایسے کنویں میں کسی کو اتار دیتا ہے جس کو تیراکی نہیں آتی, چڑھنا نہیں آتا, یا ایسے بلند و بالا درخت پہ کسی کو چڑھا دیتا ہے, مجبور کرتا ہے, تو ایسا شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پہ ہے جس نے اس کو اس کام پہ لگایا. اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے, جس طرح مال فیض سے پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے, یہاں بھی خواہ وہ کان سے تھوڑی دھات نکلے, سونا چاندی یا کوئلہ یا کوئی اور چیز یا لوہا نکلتا ہے, تو پانچواں حصہ اسی چیز کا دیا جائے گا, نہ کہ اس کی قیمت کا. امام سنانی کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ خزانہ جو ملے وہ جاہلیت کا ہی ہو. اگر کسی ایسی جگہ سے ملتا ہے جو جگہ بے آباد ہے, اور بے آباد جگہ سے ملنے والا کوئی خزانہ, اس میں سے بھی پانچواں حصہ اسے دینا پڑے گا. لیکن اگر کسی کی ملکیت میں وہ جگہ ہے, تو وہ وہاں سے خزانہ ملے تو اس کو رکاز نہیں کہیں گے, وہ دفینہ نہیں ہے, وہ تو لقطہ ہوگا. لقطہ کا مطلب ہوتا ہے گری پڑی چیز. تو گری پڑی چیز کو ایک سال تک اعلان کرتے ہیں, جس کی ہے وہ لے لے, اگر کوئی نہ آئے تو اس شرط پر استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اسے واپس کی جائے گی. تو شریعت نے جس طرح سونے اور چاندی کے اندر, اونٹ اور گائے اور بکری اور شہد کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور اناج اور غلے کے بارے میں یہ بات آپ نے پڑھی تھی کہ وہ آتو حقہ یوم حصادی, اس میں سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, جس دن کٹائی ہوگی اس دن ہی دسواں حصہ یا بیسواں حصہ دینا ہوگا. رکاز کے اندر ایک تیسرا زاویہ آ گیا ہے کہ یہاں چھ مہینے اور سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, جس وقت یہ دھات ہاتھ لگی ہے, خواہ وہ تانبا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, لوہا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو اس میں سے اسی وقت ہی پانچواں حصہ دینا پڑے گا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو سال کی بات ہے اس میں تو بڑھوتی ہوتی رہتی ہے, تو سال کے بعد دیکھنا ہے کہ کتنی بڑھوتی ہوئی. چھ مہینے میں پک کے ہی کٹائی ہوتی ہے, تو پکنے کے بعد ہی اس کی زکوٰۃ دی گئی. تو یہ چیز تو پہلے سے ہی پکی ہوئی ہے، اس لیے اس میں 6 مہینے اور سال کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مصرف جو ہے وہی ہوگا رکاز کا، دفینے کا، جو مال فے کا مصرف ہے۔ مال فے کا مصرف کیا ہے؟ وہ ہے المصالح العام، عام مصلحتوں میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کا مصرف ہے 8 چیزیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جبکہ رکاز کے 8 مصارف نہیں ہیں، وہ مصالح عامہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ کس لیے یہ اس کو الگ کر دیا زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں لائے؟ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے نصاب محدود ہے، جبکہ رکاز دفینے کے لیے کوئی بھی نصاب محدود نہیں، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ خمس نکالنا ہی نکالنا ہے۔ زکوٰۃ اور رکاز کا دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو نقدی بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ رکاز میں نقدی نہیں دی جائے گی، وہی چیز 1/5 حصہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ اور رکاز کا تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ رکاز کے لیے سال کا انتظار نہیں، جب وہ پائی جائے گی، ہاتھ لگے گی، اسی وقت اس کو ادا کرنا ہے 1/5 حصہ۔ زکوٰۃ اور رکاز کا چوتھا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 مصارف میں خرچ کی جاتی ہے، رکاز مال فے کی طرح ہے، اور مال فے یہ صرف مصالح عام پہ خرچ کیا جاتا ہے، عام مصلحت لوگوں کی۔ رکاز اور زکوٰۃ میں ایک 5واں فرق بھی ہے، زکوٰۃ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عشر دیا جاتا ہے، اور نصف عشر بھی دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے حالات بھی بنتے ہیں کہ ربع العشر بھی دینا پڑتا ہے، لیکن رکاز کے اندر، دفینے کے اندر 5واں حصہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے۔ فقیل من عبد جمیل وخالد بن الولید والعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپسی پر یہ اطلاع دی گئی کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور اللہ کے رسول کے چچا عبد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقیرا فاغناه اللہ تعالی، یہ ابن جمیل نے جو انکار کیا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ اس کو نشکری آ گئی ہے، فقیر تھا، اللہ نے غنی کر دیا، تو بھول گیا کہ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، رہا خالد تو خالد پر تو تم ظلم کر رہے ہو۔ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس شخص نے تو اپنے وہ ساز و سامان جو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنی درعیں اور اپنے اسلحے کو بھی اللہ عز و جلال کے رستے میں وقف کر رکھا ہے۔ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا، رہے عباس، اس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اس کے مثل بھی۔ ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ سِنُّ أَبِي، پھر آپ نے فرمایا اے عمر، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زکوٰۃ کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ ذمہ دار بنا کے بھیجوایا کرتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب اور خالد بن ولید اور ابن جمیل کے پاس گئے تاکہ ان سے زکوٰۃ لی جائے، لیکن انہیں زکوٰۃ نہ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے شکایت کی کہ تینوں سے زکوٰۃ نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو پیش کیا کہ ابن جمیل نے اس لیے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ اس کا عذر کیا ہے؟ فقیر تھا، غنی ہو گیا، اب وہ اللہ کو بھول گیا ہے، تو اس نے اللہ کی نعمت کا بدلہ انکار کے ساتھ دیا، شکر کی بجائے کفر کیا۔ رہا خالد، تو تم یہ کہتے ہو کہ خالد نے زکوٰۃ نہیں دی، تو تمہیں خیال نہیں آتا کہ اس نے تو اپنی تلواریں اور درعیں اور اسی طرح نیزے اور ہر چیز جو ہے اللہ کے نام وقف کر رکھی ہے، آپ کیسے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہو جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ چیز بھی اس نے وقف کر دی جو زکوٰۃ میں نہیں دی جاتی، جس نے فرض اور نفل دونوں چیزوں کی اللہ کی راہ میں دے رکھا ہے اسے زکوٰۃ لینے کا مطالبہ کیوں؟ رہا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے چچا ہیں، اس کی زکوٰۃ میں دوں گا۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ مقام و مرتبہ ان کا اتنا بڑا ہے کہ وہ باپ کی طرح ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی اس سے وصول کر لی اپنے چچا سے۔ حدیث کے الفاظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجل من العباس صدقته سنتین، 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ ان سے لے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگرچہ اس حدیث میں علماء نے کلام کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیش کی زکوٰۃ لے رکھی تھی، اس لیے اب انہیں دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو 2 سال کی پہلے ہی زکوٰۃ دے چکے تھے، آنے والے 2 سال کی۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک حکمران زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ذمہ دار مقرر کر سکتا ہے۔ اس سے دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا شکوہ اور شکایت ذمہ دار تک پہنچانی چاہیے۔ اس سے تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے شرعاً اور عقلاً، یہ قول اور یہ عمل اس کا بڑا ہی قوی ہے، جیسا کہ ابن جمیل نے کیا۔ اس سے چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیزیں اللہ کی راہ میں وقف ہو جائیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جیسا کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری چیزیں وقف کی ہوئی تھیں۔ اس حدیث سے ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسی چیزیں جو منقول ہیں، جس طرح منقول اور غیر منقول دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا جائز ہے۔ اس سے چھٹی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عذر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال پہلے ہی زکوٰۃ لے لی، تو زکوٰۃ پیشگی بھی دینا جائز ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بغیر شرعی عذر کے دینے سے انکار کریں۔ اس سے ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ چچا کی کتنی عظمت ہے، اس کا حق کتنا بڑا ہے، وہ باپ کی جگہ پر ہے۔ ان عم الرجل سن و ابی، اور دوسری روایت کے الفاظ العم الوالد، چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ انا عبد اللہ ابن زید ابن عاصم المزنی رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبد اللہ ابن زید بن عاصم المزنی بیان کرتے ہیں، لما افاء اللہ علی نبیہ یوم حنین، جب اللہ ذوالجلال نے حنین کے دن اپنے پیارے پیغمبر کو مال غنیمت سے فیض نوازا، قسم فی الناس، لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، وفی المؤلفۃ قلوبہم، اور جو ایمان کے قریب ہونا چاہتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے بھی تقسیم کیا، ولم یعطی الانصار شیئاً، اور انصار کو کچھ نہیں دیا، فکأنہم وجدوا فی انفسہم اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور لوگوں کو ملا ہے، فخطبهم فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، یا معشر الانصار، أي أنصارك جماعت، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت یافتہ بنایا. وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم سب کے سب بکھرے ہوئے تھے، میری وجہ سے اللہ عزوجلال نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم سب کے سب فقیر تھے، اللہ عزوجلال نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا. كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمَنَ، جب بھی کوئی بات کرتے تو وہ آگے سے جواب دیتے اللہ اور اس کے رسول کا ہی احسان اور نیکی ہے. قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله، کیا وجہ ہے آپ اللہ کے رسول کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ قال الله ورسوله امن، اللہ اور اس کے رسول کا ہی احسان ہے. قال لو شئتم لقلتم، تم کہنا چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے، جئتنا بكذا وكذا، آپ ہمارے پاس اس طرح آئے تھے. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ بکری اور اونٹ لے کے جائیں؟ وتذهبون بالنبي الى رحالكم، اور تم اپنے گھروں کی طرف پیغمبر کو لے کے جاؤ. لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها، اگر میں کہیں چلتا تو انصار کی وادی اور انصار کی گھاٹی پہ چلتا. الانصار شعار، انصار تو شعار ہے. والناس دسار، اور بقیہ لوگ دسار ہیں. شعار وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، دسار وہ کپڑا جو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں. انکم ستلقون بعدی اثرا، میرے بعد ان قریب تمہیں ترجیحات دیکھنی ہوں گی. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تم صبر کرنا، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا، تم ملاقات کرو گے میرے ساتھ حوض کوثر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حنین کی جنگ ہوئی طائف اور مکہ کی وادی میں، یہ جگہ جو آج عزیمہ کے نام سے معروف ہے، یدعان کے نام سے معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حوازن قبیلے کے درمیان یہ جنگ ہوئی، اور حوازن کے ساتھ ثقیف قبیلہ بھی تھا. یہ آٹھویں ہجری میں شوال میں جنگ حنین ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ جیتی اللہ عزوجلال کی نصرت اور مدد سے، تو آپ نے لوگوں میں وہ جو مال ہاتھ لگا غنیمت کا وہ تقسیم کیا. آپ نے وہاں جہاں لوگوں میں تقسیم کیا ان لوگوں کو بی دیا جن کی تالیف قلب مقصود تھی، جن کو مال دے کے اسلام کے قریب کرنا مقصود تھا کہ وہ توجہ رکھتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں اسلام مضبوط ہو جائے، اور وہ بھی اپنی اس قوت کو دین کے لیے استعمال کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسا کیا تو صحابہ کرام جو انصار تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ باقی سب لوگ جو جہاد کرنے والے تھے، جو سادات عرب تھے اور جو اسلام لائے، ان کو تو سب کو دے دیا لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، وہ مضبوط لوگ تھے، حالانکہ جہاد انہوں نے بھی کیا، تلواریں انہوں نے بھی چلائیں، لیکن جب غنیمتیں تقسیم ہوتی دیکھی اور انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ انہوں نے کچھ محسوس کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دے کے انہیں یہ سمجھانا چاہا کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے اللہ لائے ہیں تو میری وجہ سے، تم الگ الگ تھے، تمہیں اجتماعیت ملی ہے، طاقت ملی ہے تو میری وجہ سے. یاد رکھو تم فقیر تھے اور فقیری کو دور کر کے تمہیں مالدار کیا اللہ نے تو میری وجہ سے. جب یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کس طرح ہماری لڑائیاں تھیں، کس طرح ہلاک کر دینے والے جھگڑے تھے، کس قدر ہم غریب اور فقیر تھے، کس قدر ہم دین سے دور تھے، یہ ساری نعمتیں تو واقعتاً اللہ عزوجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انہیں مطمئن کیا، کہا تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ بکری اور اونٹ کو لے کے جائیں اور تم نبی کو اپنے گھر میں ساتھ لے کے جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت دیکھیے اور یہ خوش اسلوبی دیکھیے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ وہ سفید ہاتھ ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت دی، مہاجرین کو جگہ دی، ان کی مدد کی، ان کے دشمنوں کو دشمن سمجھا، ان کے دوستوں کو دوست سمجھا، اور کس طرح اپنے گھروں سے بے یار و مددگار آئے تھے، آپ لوگوں نے ان کو سینے سے لگایا، اچھی مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ وہ اپنے اصلی گھروں اور گھر والوں کو بھول گئے اور اپنے وطن کو بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس کمائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ بھی کچھ چیز ہے بکری اور اونٹ، تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ جائیں؟ پھر آپ نے ان کو مزید راضی کرنے کے لیے کہا، جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، تو پھر ان کی تعریف ایک دوسرے انداز سے کی تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، انشراح صدر انہیں نصیب ہو جائے، سب کے سامنے اعلان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پہلے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، اور اگر میں نے ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں ابھی انصار میں سے ہوتا، اور جہاں انصار چلتے میں وہاں ان گھاٹیوں راستوں میں چلتا۔ گویا کہ انصار کی زبردست یہ تعریف فرمائی، اور ساتھ اس بلیغ نصیحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ جو کچھ تھا ان کو ساتھ مال بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو خوشخبری بھی سنائی کہ ان قریب ایسا موقع آئے گا کہ تم ترجیحات دیکھو گے، حق تمہارا ہوگا، کسی اور کو مل جائے گا، صبر کرنا، جھگڑا لڑائی نہ کرنا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، وہاں ملاقات ہوگی۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حاکم وقت اپنے اجتہاد اور رائے کے مطابق غنیمت کے مال سے مؤلفت قلوبہم کو بھی دے سکتا ہے، حالانکہ یہ زکوٰۃ کی مد ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کا دین مضبوط ہے اس کو نہ بھی دیا جائے، مصلحت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو حاکم وقت کے لیے جائز ہے۔ اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے، انسان کا ایمان جتنا بھی اور اخلاص مضبوط ہو، اگر اس کی دنیاوی کسی چیز میں خاص بن جائے تو یہ اس کے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی سی خواہش کا رخ صحیح کر دیا۔ اس حدیث سے چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ موعظہ حسنہ اور بلی گفتگو مناسبات کے اندر حق کو واضح کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے پانچویں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو اللہ نے لیڈرشپ عطا کی ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ عام قسم کے مسائل میں بھی تصرف کرتے ہیں تو رعیت کو مطمئن کرتے ہیں۔ چھٹی بات اس بات میں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت تھے اور امت کے لیے باعث برکت تھے، خصوصاً انصار کے لیے، کہ ان کے لیے اتنے الفاظ بول دیے۔ اس حدیث سے ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انصار کے ایمان کی کتنی فضیلت ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مدد کی، اور پھر انہوں نے ترجیح دی تو اللہ کے رسول کو، مال و دولت کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث میں آٹھویں بات بھی سمجھ آتی ہے، علامت نبوت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے کہ بادشاہ تمہیں محروم کریں گے لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ اس حدیث سے ایک نویں بات بھی سمجھ آتی ہے، مصیبت پر صبر جمیل یہ انسان کو حوض کوثر پہ لے جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے دسویں، کہ اگر انسان کا حق بنتا ہو، اسے نہ مل رہا ہو، جھگڑے فساد کی بجائے اسے حوض کوثر کو ترجیح دینی چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے۔ ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا، او قال رمضان، یا رمضان کا، یا یہ فرمایا کہ رمضان کا صدقہ کہا، علی الذکر والانثی والحر والمملوک صاع من تمر او صاع من شعیر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر کھجور ایک سا یا جو کا ایک سا۔ قال فعدل الناس به نصف صاع من بر علی الصغیر والکبیر، تو لوگوں نے چھوٹے اور بڑے پر گندم کا آدھا سا دینا شروع کر دیا۔ وفی لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں اس سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے کھانے کا ایک سا، کھجور کا ایک سا، اور جو کا ایک سا، اور اسی طرح پنیر کا ایک سا، اور منقے کا ایک سا۔ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، یعنی وہ حکمران بنے اور گندم بھی آنے لگی، قال ارى مدا من هذه يعدل مدين، تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک مد بقیہ چیزوں کے دو مدوں کے برابر ہے، کیونکہ وہ مہنگی تھی۔ قال ابو سعید، سیدنا ابو سعید خدری فرمانے لگے، اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں تو اسی طرح نکالوں گا ایک سائی، آدھا نہیں، جس طرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، انہیں چاہیے کہ کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا وہ ضرور دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب گندم مدینہ پہنچی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے آئے اور مدینہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ گندم چونکہ مہنگی ہے اور اس کا نفع زیادہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مد دو مد کے برابر ہیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم تو اسی طرح ہی دیں گے جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ایک سا ہم گندم کا بھی دیتے، ایک سا ہم زبیب منقے کا بھی دیتے، اور ایک سا ہم پنیر کا بھی دیتے، اور کھجور اور جو کا بھی دیتے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ زکاۃ الفطر، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، یہ فرض اور واجب ہے ہر ایک پر۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر مسلمان، کوئی غلام ہے یا آزاد، بڑا ہے یا چھوٹا، مذکر ہے یا مؤنث، سب کی طرف سے نکالنا اجماع امت سے ثابت۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ جنین پر فرض نہیں، جبکہ کثیر علماء کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اس میں جان ڈال دی گئی ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا عثمان بھی نکالا کرتے تھے۔ اس حدیث کے چوتھا ایک معنی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی اشیاء جو ہیں نکالی جائیں گی جن کا تذکرہ حدیث میں آ گیا ہے، اور یہی موقف اختیار کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں کھانا کیا ہے وہ بھی نکالنا جائز ہے، اور اگر اس کے پاس طاقت ہو انہی چیزوں کو نکالنے کی تو وہ نکال سکتا ہے، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ واجب ایک سا ہے، خواہ وہ گندم ہو یا دوسری چیزیں، اور یہی موقف اختیار کیا ہے امام مالک اور شافعی اور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء نے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندم کا آدھا سا دیں گے، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان دونوں کا یہ قول ہے کہ سب کا سا دینا ہی درست ہے۔ اس حدیث ایک چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے، افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد عید پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم اور امام ابن تیمیہ ایک ہی پیج پر ہیں یہاں، اور انہوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ سا دیا جائے گا سیدنا ابو سعید خدری کی روایت کو سامنے رکھتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ عید کے دن صدقہ فطر دیا جائے، لیکن اگر نماز کے بعد دیا جائے تو یہ مکروہ ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت کے دائرے میں چلا جائے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ عید سے پہلے دیتے ہیں تو صدقہ فطر فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، اگر نماز سے پہلے دیں تو یہ تو صدقہ فطر، ومن ادّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، تو یہ عام صدقہ ہوگا، عید کے بعد دیں یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ کیا اس کو ایک رات یا دو راتیں پہلے دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک دن یا دو دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث آپ سن چکے اور لکھ چکے، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، صحابہ ایک دن یا دو دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک سال اور دو سال پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ رمضان میں شروع میں بھی دے سکتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کی آخر کیا ضرورت ہے، جس طرح آپ نماز ایک سال پہلے نہیں پڑھ سکتے، اور عید کی نماز جو ہے وہ عید کی رات کی نمازیں پہلے رمضان میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں آپ کو کیا جلدی ہے، سنت پہ قائم رہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے کریں۔ اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے حنابلہ نے کہ عید سے ایک دن یا دو دن پہلے دینا جائز ہے، اس سے مزید مقدم نہ کیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ عید کے دن عید پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوں تو اس سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے یہی افضل صورت ہے۔ اگلی بحث کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔